बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کر لے۔ تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کر دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ۔ کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے، اور کیا تم کو گمگشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے، اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا ہے؟ لہٰذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا اور سائل کو جھڑک مت دینا، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو برابر بیان کرتے رہنا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ زحا کی آیات کی تلاوت اور آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے، قاری تھے کریم منصوری۔ اور سامعین اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح ہے۔ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد آپ سامعین ریڈیو تہران کا اگلا پروگرام کلام امیر سماعت فرمائیں گے، اور پروگرام کلام امیر کے بعد دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ سامعین ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی یہ نشریات شارٹ وے میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ اب آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں، اور سامعین کے لیے آرکائیو کی سہولت بھی موجود ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے موبائل اپلیکیشن کو کنیکٹ کریں، اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ سامعین رات کی نشریات میں خبریں پاکستان کے وقت مطابق 8:30 اور ہندوستان کے وقت مطابق رات 9 پیش کی جاتی ہیں۔ تو اب سے کچھ لمحوں بعد ہم عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ چودھری پرویز الہی قاف لیگی رہنماؤں سمیت تحریک انصاف میں شامل ہو گئے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی فضائی یونٹ کے سربراہ نے کہا کہ آج دنیا کے بڑے ممالک کو ایران کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے وزیر اعظم نریندر مودی کو لے کر بی بی سی کی متنازع ڈاکومنٹری اور صنعت کار جارج سوروس کے تبصرے پر سوال اٹھایا، اور کہا کہ اس کا وقت حادثاتی نہیں ہے۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ چودھری پرویز الہی قاف لیگی رہنماؤں سمیت تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں۔ سابق وزیر اعلی پنجاب پرویز الہی نے اپنے ساتھیوں اور اراکین اسمبلی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ زمان پارک لاہور میں پرویز الہی نے 10 سابق ارکان پنجاب اسمبلی کے ہمراہ عمران خان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں قاف لیگ پنجاب کے سابق صدر نے اپنی پارٹی کو پی ٹی آئی میں ضم کرنے کا حتمی فیصلہ کیا۔ چودھری پرویز الہی کو پاکستان تحریک انصاف کا مرکزی صدر بھی بنایا جائے گا۔ ملاقات کے بعد سابق وزیر اعلی پنجاب اور فواد چودھری نے میڈیا سے گفتگو کی۔ پرویز الہی نے کہا کہ ہم عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں، اور آئندہ بھی کھڑے رہیں گے۔ عمران خان کی قیادت پر مکمل اعتماد ہے، اور ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں موقع بھی فراہم کیا۔ پرویز الہی نے کہا کہ ہمارا اور ساتھیوں کا عمران خان کے ساتھ ہمیشہ رہے گا، اور ہم وہ ہر کام کریں گے جس سے ملک اور پنجاب کا فائدہ ہوگا۔ کبھی کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے ہماری پارٹی پی ٹی آئی کو نقصان پہنچے۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے ایل این جی ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نون لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی اور عظمہ عادل کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے۔ جج ناصر جاوید رانا کے احتساب عدالت میں شاہد خاقان عباسی کے وکیل بیرسٹر ظفر اللہ کی جانب سے وارنٹ گرفتاری منسوخ کرنے کی درخواست دائر کی گئی۔ بیرسٹر ظفر اللہ نے درخواست میں موقف اپنایا کہ شاہد خاقان عباسی عدالت آ رہے تھے، راستے میں تھے، انہیں عدالت پہنچنے میں کچھ تاخیر ہوئی۔ بیرسٹر ظفر اللہ نے اپنی درخواست میں بھی کہا کہ شاہد خاقان عباسی کے وقت پر نہ پہنچ پانے پر عدالت نے وارنٹ جاری کر دیا۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے بیرسٹر ظفر اللہ کی درخواست منظور کرتے ہوئے شاہد خاقان عباسی اور عظمہ عادل کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے۔ اس سے قبل اسی احتساب عدالت نے آج ایل این جی ریفرنس میں شاید خاقان عباسی اور عظمیٰ عادل کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ عدالت کی جانب سے شاید خاقان عباسی کی عدم پیشی پر ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے قومی احتساب بیورو نیب کے سربراہ کا استعفیٰ منظور کر لیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق وزیراعظم ہاؤس کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں احتساب بیورو کے سربراہ آفتاب سلطان کے استعفے کی منظوری کی تصدیق کی گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ قومی احتساب بیورو کے سربراہ آفتاب سلطان نے ذاتی وجوہات کی بنا پر عہدے سے سبکدوش ہونے کی درخواست کی تھی، تاہم میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا کہ آفتاب سلطان نے کہتے ہوئے استعفیٰ دیا کہ کچھ چیزیں کرنے کو کہا گیا جو میرے لیے ناقابل قبول تھیں۔ خبروں کے مطابق آفتاب سلطان نے نیب آفس میں الوداعی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجھ پر کچھ لوگوں کی گرفتاریوں کے لیے دباؤ ڈالا گیا جو میرے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے کہا گیا کہ فلاں کے بھائی کو چھوڑ دو، فلاں شخص کو پکڑ لو۔ آفتاب سلطان نے نیب افسران پر زور دیا کہ وہ اداروں کے غیر قانونی اور غیر آئینی احکامات نہ مانیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا کہ پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کل ہی گرفتاری دیں گے۔ لاہور میں حماد اثر کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے فواد چودھری نے کہا کہ جیل بھرو تحریک کا آغاز کل سے ہو جائے گا، جس کے بعد سینکڑوں کارکن گرفتاریاں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی بھی کل ہی رضاکارانہ طور پر گرفتاری پیش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت بھی جیل بھرو تحریک کے لیے مکمل تیار ہے۔ حماد اظہر نے کہا کہ الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے، ہم تیار ہیں۔ ہمارے امیدواروں نے قومی اسمبلی کی نشستوں پر ضمنی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرائے، جبکہ اپنا نگران سیٹ اپ ہونے کے باوجود مسلم لیگ نون کے کسی بھی امیدوار نے کاغذات جمع نہیں کرائے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ عوام کیا حل کریں گے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے جیل بھرو تحریک میں خواتین اور غریب کارکنوں کی گرفتاری سے گریز کی ہدایت کر دی۔ اسلام آباد میں وزیر داخلہ کی زیر صدارت ملک میں امن و امان کی صورتحال پر اجلاس ہوا، جس میں پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک کے تناظر میں صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ملک میں امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنایا جائے گا، قانون توڑنے والوں کو گرفتار کیا جائے گا۔ ایران اور پاکستان کی سرحدی تجارت میں اضافہ ہوا۔ ایران کے وزیر داخلہ احمد وحیدی نے صوبے سیستان اور بلوچستان کے دورے اور ریمدان سرحد کے معائنے کے بعد صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ریمدان سرحد کے ذریعے ایران اور پاکستان کے درمیان درآمدات و برآمدات میں چار گنا اضافہ ہوا۔ ایران کے وزیر داخلہ نے کہا کہ ریمدان کی تجارتی رونق میں بہتری آئی ہے، جبکہ مسافروں کی آمد و رفت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریمدان کے علاقے میں ایران اور پاکستان کی سرحدی منڈیوں کا قیام اور اس کی ضروری انفراسٹرکچر کی تیاری کا کام 75% تک مکمل ہو چکا ہے۔ واضح ہے کہ ایران اور پاکستان درمیان قائم ریمدان بارڈر دنیا کے 37% آبادی والے خطے پاکستان، چین اور ہندوستان تک رسائی کا سستا اور آسان راستہ ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی فضائی یونٹ کے سربراہ نے کہا کہ آج دنیا کے بڑے ممالک کو ایران کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ سپاہ پاسداران کی فضائی یونٹ کے سربراہ بریگیڈیئر امیر علی حاجی زادہ نے کہا کہ دشمن ایران کو اس وقت ایک بڑی طاقت کی حیثیت سے دیکھتا ہے۔ انہوں نے ایران کو نقصان پہنچانے کے لیے دشمن کی سازشوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایک زمانہ تھا کہ دشمنوں کی نظر میں ایران کا جوہری مسئلہ اولویت میں تھا، پھر ایران کے میزائل اور ڈرون طیارے اولویت بنے، اور کچھ عرصے بعد دشمن کوئی اور مسئلہ اٹھا دے گا۔ امریکی ہتھیاروں سے لدا ایک بحری جہاز ایران نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ ایران کی بارڈر سیکورٹی فورس کے سربراہ بریگیڈیئر جنرل احمد علی گودرزی نے کہا کہ قبضے میں لیے گئے بحری جہاز سے 5000 سے زائد قمیں اور تلواریں برآمد ہوئی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ تمام ہتھیار امریکہ کے تیار کردہ ہیں۔ ایران کی بارڈر سیکورٹی فورس کے کمانڈر کا کہنا تھا کہ جسم کو چھونے اور خون لگنے کے بعد ان ہتھیاروں کی دھار مزید تیز ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چند ماہ پہلے بھی ایران کی بارڈر سیکورٹی فورس نے 3000 سے زائد جنگی ہتھیاروں کی ایک کھیپ پکڑی تھی، جسے ایران میں بلوائیوں اور شرپسند عناصر میں تقسیم کیا جانا تھا۔ بریگیڈیئر جنرل احمد علی گودرزی نے کہا کہ خلیج فارس اور مغربی ایشیا میں امریکی فوج کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کا ایران پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کی وزارت خارجہ نے ایران اور امریکہ کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے مسئلے میں عمان کی خصوصی کوششوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تہران قیدیوں کے تبادلے کے مسئلے کو انسانی نقطہ نظر سے دیکھتا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے ایران اور امریکہ کے درمیان قیدیوں کے تبادلے سے متعلق مذاکرات اور اس مسئلے میں بعض ملکوں میں جملہ عمان کی وسادت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تہران کے نقطہ نظر سے اس سلسلے میں عمان کی کوششیں قابل ستائش ہیں۔ مختلف الزامات کے تحت ایران اور امریکہ کی جیلوں میں بند دونوں ملکوں کے قیدیوں کی موجودگی کے پیش نظر قیدیوں کے تبادلے کے لیے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے ایران نے دوبارہ آمادگی کا اعلان کیا، اور امریکہ نے بارہا دعویٰ کیا ہے کہ وہ قیدیوں کے تبادلے کے لیے آمادہ ہے، مگر وہ ہمیشہ مختلف بہانوں سے قیدیوں کے تبادلے کے عمل سے گریز کرتا رہا ہے۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے وزیر اعظم نریندر مودی کو لے کر بی بی سی کی متنازع ڈاکیومنٹری اور صنعتکار جارج سوروس کے تبصرے پر سوال اٹھایا اور کہا کہ اس کا وقت حادثاتی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کی سیاست ہے جو کھلے طور پر سیاسی میدان میں آنے کی ہمت نہیں رکھتے ہیں۔ ایس جے شنکر نے منگل کو نیوز ایجنسی اے این آئی سے خاص بات چیت میں کہا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کا وقت حادثاتی ہے؟ پتا نہیں ہندوستان میں انتخابی موسم شروع ہو گیا یا نہیں، لیکن لندن اور نیو یارک میں ضرور شروع ہو گیا ہے۔ یہ ان لوگوں کی سیاست ہے جو سیاسی میدان میں آنے کی ہمت نہیں رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ سوال اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اچانک ایسی رپورٹس اور ذکر میں اچھال کیوں ہے؟ کیا ان میں سے کچھ چیزیں پہلے نہیں ہو رہی تھیں؟ آپ ایک ڈاکیومنٹری بنانا چاہتے ہیں، لیکن 1984 میں دہلی میں بہت کچھ ہوا تھا، ہم نے اس پر کوئی ڈاکیومنٹری کیوں نہیں دیکھی؟ وزیر خارجہ نے کہا کہ حالیہ دنوں میں ہندوستان اور وزیر اعظم مودی کی شبہ خراب کر کے دکھانے والی رپورٹس اور خیالات میں اچانک اضافہ ہوا ہے، لیکن عوام کا فیصلہ سبھی غلط فہمیوں کو دور کر دے گا۔ جنگ یوکرین شروع ہونے کے بعد روس کے خلاف مغربی ملکوں کے ہر قسم کے دباؤ کے باوجود روس سے تیل کی درآمدات میں 7 گنا اضافے کے ساتھ ہندوستان روسی تیل کا سب سے بڑا خریدار ملک بن گیا ہے۔ حکومت ہندوستان کی جانب سے جاری کی جانے والی رپورٹوں کی بنیاد پر سن 2022 میں ہندوستان کی جانب سے روسی تیل کی درآمدات میں 7 گنا اضافہ ہوا ہے اور ہندوستان نے اس عرصے میں روس سے 35 ملین ٹن خام تیل درآمد کیا ہے۔ حکومت ہندوستان کی جانب سے جنوری 2023 میں بھی روس سے خام تیل کی درآمدات میں 9.2% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ یوکرین جنگ سے پہلے تک ہندوستان عراق اور سعودی عرب سے زیادہ تیل درآمد کرتا تھا۔ ہندوستان تیل درآمد کرنے والا دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے یوکرین سے جنگ جاری رکھنے کا عزم کا اظہار کرتے ہوئے امریکہ کے ساتھ کیے گئے جوہری معاہدے کو معطل کر دیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے حملے کے 1 سال مکمل ہونے پر اپنے خطاب میں جنگ کو جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میدان جنگ میں ہمیں شکست دینا ناممکن ہے، یہ جنگ انہوں نے شروع کی تھی لیکن اسے ختم ہم کریں گے۔ روسی قانون سازوں سے خطاب میں صدر پوٹین نے یوکرین تنازع کو بڑھانے کا الزام عائد کرتے ہوئے امریکہ کے ساتھ جوہری ہتھیاروں میں کمی کے لیے کیے گئے معاہدے کو معطل کرنے کا اعلان بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ مغربی قوتوں کے اقدامات نے معاہدے کی معطلی پر مجبور کیا۔ روسی صدر نے یوکرین جنگ کے بڑھاؤ، متاثرین کی تعداد میں اضافے اور تنازع کو ہوا دینے کا الزام مغربی ممالک پر عائد کرتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں کی ایما پر یوکرین نے جنگ کا ماحول پیدا کیا اور روس کی سلامتی کے خلاف گیا۔ پوٹن کے اس الزام کے جواب میں ایک اعلی امریکی اہلکار نے کہا کہ الزامات مذہب کا خیز ہیں۔ مغربی ممالک نے روس کو یوکرین میں فوج بھیجنے سے باز رہنے کے لیے کہا تھا اور اب تک کسی نے روس پر حملہ نہیں کیا۔ 6 فروری کی شب ترکیہ اور شام میں آئے قیامت خیز زلزلے کے بعد 20 اور 21 فروری کے درمیانی شب ایک بار پھر اس علاقے میں 6.3 کی شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق زلزلے کے جھٹکے شدید تھے جو دیر تک جاری رہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ جھٹکے لبنان، مصر، شام اور مقبوضہ فلسطین میں بھی محسوس کیے گئے۔ اطلاعات ہیں کہ زلزلے سے بھی ترکیہ میں 6 فروری کے شدید زلزلے سے متاثرہ علاقے میں متعدد عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ اس تازہ زلزلے میں بھی مزید 8 افراد جاں بحق ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ زیادہ تر رہائشی افراد وہی ہیں جن کے گھر 2 ہفتے قبل زلزلے میں تباہ ہو گئے تھے، یہ افراد خیموں میں مقیم ہیں۔ ادھر شام میں بھی گزشتہ شب کے شدید زلزلے کو ملک کے مختلف علاقوں میں جملہ سابق زلزلے سے متاثر علاقوں حلب، لازقیر، ادلب کے علاوہ حما، ترتوس اور دمشق میں بھی محسوس کیا گیا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ خبریں آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے تھے اور سامعین پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ایک یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا، ایک یہی سہارا ہے، ایک یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا۔ بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، وہ تجھے بچائیں گے پار بھی لگائیں گے، وہ تجھے بچائیں گے پار بھی لگائیں گے، ان پہ چھوڑ دے کشتی غم نہ کر سفینے کا، ان پہ چھوڑ دے کشتی غم نہ کر سفینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، کیوں بھٹکتا پھرتا ہے پوچھ اپنے مرشد سے، کیوں بھٹکتا پھرتا ہے پوچھ اپنے مرشد سے، وہ بتائیں گے تجھ کو راستہ مدینے کا، وہ بتائیں گے تجھ کو راستہ مدینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، سہنِ گلستاں میں بھی اور گلوں کی جام
میں۔ سامعین نشریات، آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام کلام امیر، اور پھر دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف پر اس وقت نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام کلام امیر، اپنے میزبان کے اس وقت نشریات سے یہیں پر اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین کرام، خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں توفیق دی پروگرام کلام امیر کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ پروگرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نہج البلاغہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا حصہ جو ہے وہ خطبات کے حوالے سے ہوتا ہے، تو آج جو اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں خطبہ پیش کرنے جا رہے ہیں وہ نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ جو سب سے پہلا خطبہ ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ خطبہ پورا ایک معارف اسلامی کا دورہ ہے۔ یعنی اگر انسان اس خطبے کا پورے طریقے سے مطالعہ کرے، اور اگر انسان خود نہ سمجھ سکے تو کم از کم اس کے ترجمے کو دیکھے، اس کی شرح کو دیکھے، تو پورا جو اسلامی معارف ہیں اس کا ایک خاکہ انسان کے ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ اس کو جمع کیا ہے سید رضی نے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور واقعی ان کا حسن انتخاب ہے کہ اس خطبے کو انہوں نے سب سے پہلے قرار دیا۔ اور جو شارحین ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اس خطبے کی جو حیثیت ہے وہ اس طریقے سے ہے جیسے فاتحۃ الکتاب، یعنی قرآن کریم کے لیے جس طرح سورہ فاتحہ ہے اور سورہ الحمد ہے، اسی طریقے سے یہ خطبہ ہے نہج البلاغہ کے لیے۔
فاتحہ میں کیا ہے، سورہ فاتحہ میں اور سورہ الحمد میں، وہ تمام چیزیں ہیں. کہا جاتا ہے نا کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے، تو اسی طریقے سے جو کچھ بھی نہج البلاغہ میں ہے وہ اس خطبے میں موجود ہے. مولا کائنات نے بعد میں جو کچھ بیان کیا ہے وہ تمام اس خطبے میں موجود ہے. جو آغاز ہوتا ہے وہ خداوند متعال کی صفات کے ذریعے ہوتا ہے، جو خدا کی جلالیہ اور جمالیہ صفات ہیں ان کے لیے جو عجیب یعنی ایسی تعبیریں مولا کائنات نے استعمال کی ہیں کہ جو خود انہی کے شایان شان ہیں اور وہی حق رکھتے ہیں کہ ان کو بیان کریں. اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا، یہ دنیا کس طریقے سے خلق کی گئی، آسمان کس طریقے سے خلق کیا گیا، ملائکہ کس طریقے سے خلق کیے گئے، انبیاء و مرسلین کس طریقے سے خلق کیے گئے، جناب آدم کے واقعے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور پھر جو وہ واقعہ رونما ہوتا ہے، شیطان کس طرح نکالا جاتا ہے، پھر انبیاء جو تشریف لائے ان کا فلسفہ. مختصر طور پر یہ کہ شارحین نے اپنے اعتبار سے کچھ اس میں تھوڑا سلیقہ بھی ہے کہ جو انہوں نے اس کی یعنی درجہ بندی کی ہے اور اس کے مطالب کو تقسیم کیا ہے. کچھ نے اس کو مثلاً 15 تک حصے بنائے ہیں اس خطبے کے الگ الگ، کچھ نے 10 میں، کچھ نے 12 نے الگ الگ ان کو جمع کیا ہے. تو ہم بھی کوشش یہ کریں گے کہ اس خطبے کے جو مطالب ہیں چند پروگراموں میں ان مطالب کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے. سب سے پہلا جو خطبہ ہے اس کا سب سے پہلا حصہ کہ جو خداوند متعال کی صفات کے حوالے سے ہے، جس میں صفات جلالیہ ہوں یا صفات جمالیہ ہوں، اس کے حوالے سے ہمارے مہمان اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں جو مطالب ہیں وہ بیان فرمائیں گے، اور انشاءاللہ آپ اور ہم سب مل کر اپنے مہمان کے ذریعے ان مطالب کو یہاں پر دیکھیں گے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. نہج البلاغہ حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پہلا خطبہ اس کتاب میں موجود ہے، بہت ہی تفصیلی خطبہ ہے، اور تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ جو علمی زبان میں بولا جاتا ہے غرر خطب میں سے ہے، اور ایک بہت خوبصورت طریقے سے حضرت امیر نے حمد الہی سے اس خطبے کا آغاز کیا ہے، اور مختلف شعبے پائے جاتے ہیں اس خطبے میں. پہلا حصہ معرفت خدا کے بارے میں ہے، شناخت خدا اور خدا شناسی کے بارے میں. اس کے بعد پھر دوسرے فراز اور دوسرے شعبہ جات پائے جاتے ہیں خطبے میں. لیکن اگر خطبے کو آپ منطقی شکل میں دیکھنا چاہیں تو حضرت نے اس خطبے میں خدا شناسی سے لگا کر اور ذات خداوند متعال کی شناخت، صفات خداوند متعال کی شناخت اور افعال خداوند متعال کی شناخت کے بارے میں یہ خطبہ انشاء فرمایا ہے. پہلا جو حصہ ہے اس خطبے کا وہ معرفت خداوند متعال کے بارے میں ہے. لیکن جس طریقے سے حضرت شروع کر رہے ہیں اس خطبے کو، وہ حمد الہی سے شروع کر رہے ہیں، اور حمد الہی کے بعد پھر حضرت فرما رہے ہیں کہ خداوند متعال کی ذات کو کوئی نہیں پہچان سکتا. دیکھیے کیوں ایسے حضرت نے فرمایا، وہ اس لیے فرمایا ہے کہ حمد اور ثنا خداوند متعال کی یہ موقوف ہے اس بات پر کہ صحیح سے کوئی خدا کو پہچانتا ہو، یعنی کوئی بھی کسی کی تعریف بیان کرنا چاہے، کسی کی ستائش اور ثنا کرنا چاہے تو اس شے کی معرفت پہلے حاصل ہو. لیکن خداوند متعال کی معرفت، اس کی پہچان، اس کی شناخت کے بارے میں جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ آیا خداوند متعال کی ذات کو ہم پہچان سکتے ہیں یا نہیں. علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ ذات خداوند متعال کو ہم جس طریقے کی ذات ہے اس کو نہیں پہچان سکتے. مختلف طریقے سے علماء نے بیان کیا ہے، اور حضرت نے بھی اسی یعنی علماء نے اس کی شرح میں جو بیان کیا ہے، اور حضرت بتانا فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ خداوند متعال لا محدود ہے، لا متناہی ہے، حد بندی نہیں ہے، اس کی حد نہیں ہے، اور جس چیز کی حد نہیں ہے اور ہم جتنی بھی مخلوقات ہیں، انسان ہیں، سب محدود ہیں، اور کوئی بھی محدود لا محدود کو نہیں پہچان سکتا. کسی شے کی شناخت اور پہچان کے لیے انسان کے پاس دو طاقتیں پائی جاتی ہیں. ایک عقل نظری ہے، ایک عقل عملی ہے. کسی شے کو انسان ایک مرتبہ عقل نظری کے ذریعے سے پہچانتا ہے، یعنی ذہن کے ذریعے سے، فکر کے ذریعے سے پہچانتا ہے، ایک مرتبہ عمل کے ذریعے سے اس شے تک پہنچتا ہے. حضرت نے دونوں طریقے یہاں پہ بیان فرمائے ہیں کہ کوئی بھی انسان نہ فکر کے ذریعے سے خدا تک پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی اپنے عمل کے ذریعے سے اس طریقے سے خدا کی ذات پر احاطہ اور اس کو کامل پا سکتا ہے. ٹھیک ہے، خدا کی وہ پہچانتا ہے ایک حد تک، اپنی استعداد اپنی حد تک پہچانتا ہے، لیکن خدا کو خدا کے اعتبار سے نہیں پہچان سکتا. لہذا حضرت نے پہلے انسان کی عاجزیت کو بیان کیا حمد الہی کے بارے میں، کہ انسان جو اللہ کے حمد اور ثنا کا حق ہے اس طریقے سے اس کی حمد اور ثنا نہیں کر سکتا. لہذا آپ نماز وغیرہ میں بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی انسان حمد الہی کا ذکر کرتا ہے وہیں ساتھ میں سبحان اور تسبیح کا ذکر کرتا ہے، یعنی وہیں پہ تنزیہ کرتا ہے، خدا کو منزہ کرتا ہے، پاک کرتا ہے اس ناقص حمد سے جو میں انجام دیتا ہوں. لہذا خداوند متعال کی معرفت کے بارے میں جو نہج البلاغہ کے آغاز فرماتے ہیں یا خطبے کا جو آغاز حضرت فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کی مدح اور ثنا کو کوئی بھی انسان ادا نہیں کر سکتا اور اس کی نعمتوں کو کوئی گن نہیں سکتا اور اس کی نعمتوں کے حق کو کوئی مجتہد، کوئی زحمت، کوئی محنت کرنے والا ادا نہیں کر سکتا، اور جتنی ہمتیں عقلی ہیں فکری ہیں کوئی اس تک نہیں پہنچ سکتی، اور جتنے بھی غوطہ زن ہیں معرفت میں وہ بھی اس کی ذات اور اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. وہ ذات خداوند متعال وہ ذات ہے کہ جس کی صفت اور ذات کے لیے کوئی حد بندی نہیں ہے، اور وہ ایک ایسی ذات ہے کہ جس کے لیے ایک نعت اور ایک صفت بھی محدود نہیں ہے اور اس کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ناظرین، ابھی آپ نے خطبہ اول کے پہلے حصے کو ملاحظہ فرمایا جس میں خداوند متعال کے صفات کے حوالے سے ہمارے مہمان گفتگو کر رہے تھے، اور درواقع وہ ایک خلاصہ تھا ان معارف کا جو مولا کائنات نے خداوند متعال کے حوالے سے بیان کیا. لیکن اب جو پروگرام کا دوسرا حصہ ہے جس میں آپ مولا کائنات کے جو مکتوبات ہیں اور جو لیٹرز ہیں آپ کے، اس کے حوالے سے یہاں گفتگو سنیں گے، تو آج کا جو نامہ ہے وہ جنگ جمل کے حوالے سے. ایک عجیب بات یہ ہے اگر آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں کہ مولا کائنات کی زندگی یوں تو پوری زندگی جنگوں میں گزری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، یعنی آپ کے موجود وجود میں، جب آپ موجود تھے حضور کے سامنے، مولا کائنات نے تقریباً 80 جنگیں لڑی ہیں، اور اپنے دور میں جو 5 سال کا مختصر سا دور ہے اس میں آپ نے 3 جنگیں لڑی ہیں. لیکن سب کا یہ کہنا ہے، اور خود مولا کائنات نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ میرے لیے جتنی یہ 3 جنگیں سخت تھی وہ 80 جنگیں اتنی سخت نہیں تھی. آپ دیکھیے اس میں ایسا کیا ہوا. ہوا یہ کہ حضور کے زمانے میں جتنی جنگیں بھی ہوئی ہیں وہ محاذ مشخص تھا، ایک طرف مسلمان ہیں دوسری طرف کافر ہیں، یہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، وہ اس کا انکار کرتے ہیں، یہ مثلا قرآن پڑھتے ہیں، اور ساری چیزیں الگ الگ محض مشخص ہے، ایک مومن ہے دوسرا کافر ہے، تو وہاں جنگ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن مولا کائنات کے زمانے میں جو جنگیں ہو رہی ہیں وہاں سب سے بڑی مشکل یہی ہے کہ ادھر بھی لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، ادھر بھی لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، اور ادھر بھی قرآن پڑھنے والے، ادھر بھی قرآن پڑھنے والے، ادھر بھی عبادت کرنے والے، ادھر بھی عبادت کرنے والے. تو یہ جو تینوں جنگیں ہیں ان میں ایک جنگ جمل ہے، ایک جنگ صفین ہے، اور ایک جنگ نہروان ہے. یہاں پر علی کے مقابلے میں جو تھے وہ بظاہر مسلمان تھے، اسی لیے جو بڑے بڑے جلیل القدر اصحاب تھے وہ بھی یہاں پر ڈگمگا گئے. بہت سنے آنے کے بعد کہا کہ یا علی انا شککنا فی ھذا القتال، ہمیں اس جنگ میں شک ہو رہا ہے، ہم کس کا ساتھ دیں آخر؟ ایک طرف آپ ہیں، آپ مثلا رسول کے جو ہیں وہ داماد ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ زوجہ رسول ہیں، آپ رسول کے چچا زاد بھائی ہیں تو دوسری طرف جو ہے وہ زبیر جو ہیں وہ بھی رسول کے چچا زاد بھائی ہیں. تو یہ مسائل اس طریقے سے الجھے ہوئے تھے اور خود مولا کائنات نے اس بات کا اعلان کیا, کہا کہ لا يحمل هذا العلم الا اهل الصبر والبصر, کہ اس علم کو اٹھانے والا یعنی میرا ساتھ دینے والا میدان جنگ میں وہی ہو سکتا ہے جس کے پاس صبر بھی ہو اور بصیرت بھی پائی جاتی ہو. اگر بصیرت انسان کے پاس ہے تب وہ میرا ساتھ دے سکتا ہے, وہ تشخیص دے سکتا ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو یہ جنگ جمل کے حوالے سے مولا کائنات نے یہاں پر نامہ ارسال فرمایا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی یوم الدین اما بعد. نہج البلاغہ میں مکتوبات کا جو سلسلہ ہے ان میں آج یہ پہلا خط جو امیر المؤمنین نے تحریر فرمایا ہے اس کے سلسلے میں کچھ ایسے معارف اور کچھ ایسے حقائق کہ جو آپ نے نہج البلاغہ میں جو آپ نے اپنے مکتوب میں اور اپنے خط میں تحریر فرمایا ہے موجود ہے, اس پر کچھ روشنی ڈالنا ہے. یہ پہلا خط کہ جو آپ نے اہل بصرہ کے نام تحریر فرمایا, اس میں آپ نے اس زمانے کے حوادث پر روشنی ڈالتے ہوئے یوں تحریر فرمایا کہ اے اہل بصرہ, میں تمہیں ان حالات سے کچھ اس طریقے سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ گویا کہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یعنی منوعن اس انداز سے مولا بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے کا کوئی شک و شبہ ان کے ذہن میں نہ رہ جائے اور پورے حقیقت حال سے آگاہ ہو جائیں, کیونکہ وہ فتنہ جو صدر اسلام میں پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد اور پچیس سال تقریباً 25 سال گزر جانے کے بعد جو رونما ہوا تھا, وہ جب اہل بصرہ اور یمن اور مصر اور کوفے کے لوگوں نے مدینہ کے اوپر اپنے اعتراضات کے حوالے سے خلیفہ سوم حضرت عثمان کے سلسلے میں جب مدینہ کے اوپر اعتراض کیا تھا اور اپنا ایک احتجاج پیش کیا تھا, تو اس سلسلے میں امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو جس وقت حضرت عثمان کا قتل ہوا, خلیفہ سوم کا قتل ہوا, تو اس وقت اگر تم میرے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو اتنا یاد رکھو کہ میں ان کے اوپر سب سے کم اعتراض کرنے والوں میں سے تھا اور میں نے پوری کوشش کی تھی کہ حالات سلجھ جائیں اور فتنہ و فساد سے شہر مدینہ بری ہو جائے, لیکن حالات کو جس طریقے سے بگڑتے چلے گئے کہ میں ایسے دوراہے پر آ کے کھڑا ہو گیا تھا کہ ایک طرف سے خود خلیفہ سوم نے مجھے درمیان میں ڈال دیا اور ان کا یہ خیال تھا کہ اگر میں چاہوں تو میں ان کی حفاظت کر سکتا ہوں, دوسری طرف سے جو مجمع موجود تھا اس کا یہ خیال تھا کہ اگر علی ہماری بیعت لے لیں یعنی علی بعنوان خلیفہ اگر بیعت قبول کر لیں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. میں اس وقت یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ میں کیا کروں, کیونکہ میرا ایسا کردار تھا درمیان میں کہ میں یہ چاہتا تھا کہ خون ریزی نہ ہو اور لوگوں کے حقوق محفوظ ہو جائیں اور خلیفہ کی عزت بھی رہ جائے. اسی حوالے سے آپ نے اس تاریخ کے سب سے اس حساس نقطے کی طرف اشارہ فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں کیا کرتا ایسے ماحول میں کہ جب کوفے کے, بصرہ کے اور مصر کی جانب سے آنے والے لوگوں نے شہر مدینہ کے اوپر خلیفہ سوم کے گھر کا گھراؤ کر لیا اور اسی درمیان میں یہ چاہتا تھا کہ لوگ واپس چلے جائیں, کسی طریقے کا کوئی فتنہ و فساد اور خون ریزی نہ ہو, لیکن اسی درمیان حضرت ام المؤمنین جناب عائشہ نے پیغمبر اکرم کی قمیص اور آپ کی نعلین مبارک کا حوالہ دے کر کے یوں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو, خلیفہ وقت نے دین محمد کو تباہ کر دیا ہے, اور اس طریقے سے جب انہوں نے حوالہ دیا تو مجمع میں ایک طریقے کا غیظ و غضب اور بڑھ گیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خلیفہ وقت کا قتل ہو گیا. اور خلیفہ وقت کے قتل کے بعد جو حادثات رونما ہوئے ہیں, سارا مجمع علی کے دروازے پر پہنچا, جس کو آپ نے خود یوں ارشاد فرمایا کہ لوگ میرے پاس آئے اور ہر ایک نے یہ چاہا کہ میری بیعت کریں۔ میں نے ابتدا میں اسی لیے انکار کیا تھا کہ کسی کے دل میں یہ خیال نہ آنے پائے کہ شاید خون عثمان میں یا حضرت عثمان کے خون میں میرا ہاتھ ملوث ہے۔ میں نے کبھی نہیں چاہا، بلکہ میں نے ہمیشہ اس بات کی کوشش کی ہے کہ کسی طریقے کی کوئی غلط فہمیاں نہ ہونے پائیں، زمین کے اوپر خون نہ بہنے پائے، مسلمانوں میں اختلاف نہ ہونے پائے۔ اور آخر کار جب یہ حادثہ اپنے عروج پر پہنچا تو اسی درمیان طلحہ اور زبیر، یہ جو دو اہم شخصیتیں تھیں مدینے میں، انہوں نے مجمع کو اور زیادہ بھڑکانے کی کوشش کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خلیفہ کا قتل ہو گیا۔ اور جب خلیفہ کا قتل رونما ہو چکا وہ یہ واقعہ پیش ہو گیا، تو ایسے موقع پر بالکل حالات کو بدل دیا گیا۔ میں کہ جو اصلاح کا طالب تھا، یہ سارے الزامات میرے اوپر عائد کر دیے گئے، یہاں تک کہ یہ خبر شام پہنچی اور ام المؤمنین نے شام سے مدد چاہی، یہاں تک کہ حاکم شام اور امیر شام نے اور ام المؤمنین نے آپس میں مل کے اور طے کر کے اس بات کی بنیاد ڈالی کہ اب اور کوئی راستہ نہیں ہے مگر یہ کہ جنگ ہو جائے، جس کے نتیجے میں جنگ جمل پیش ہوئی۔ میں نے ہرگز یہ نہیں چاہا تھا کہ اسلام میں کوئی اور نئی جنگ ہو، بلکہ مسلمانوں کے درمیان امن و سکون ہو، لیکن کیا کیا جائے کہ کچھ ایسے عناصر تھے کہ جنہوں نے ایسا سوچا اور یہ حادثہ رونما ہو گیا۔
ناظرین، مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرامین کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ نے خطبے کو بھی ملاحظہ فرمایا اور اس نامے کو بھی ملاحظہ فرمایا۔ اب جو انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک حکمت پیش کی جائے گی یہاں پر، جو کلمات قصار کے عنوان سے نہج البلاغہ میں مرتب کیے گئے ہیں، تو یہ بڑی عجیب ایک حکمت ہے مولا کائنات، جس میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک حق ہے۔ آپ انشاءاللہ گفتگو سنیں گے ہمارے مہمان کے ذریعے، لیکن تعجب اس مقام پر ہوتا ہے کہ علی کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا حق ہے۔ کون نہیں جانتا کہ حضور نے خود فرمایا ہے کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ دیکھیے، کوئی بھی، یعنی تمام اصحاب کرام، چاہے وہی کیوں نہ ہو کہ جو رسول، جو علی کے مقابلے پر آئے ہیں، جنہوں نے علی سے جنگ کی ہے، لیکن علی کی حقانیت میں کوئی شک نہیں کر سکتا، اس لیے کہ رسول نے سب کے سامنے بیان کیا تھا۔ اور جس وقت امیر شام نے اس بات کے اوپر اعتراض کیا، یعنی ایک بڑی شخصیت ہے سعد ابن عبادہ، ایک جلیل القدر صحابی ہیں، تو ان سے جب گفتگو ہوتی ہے اور امیر شام ان سے کہتا ہے کہ تم علی کو برا بھلا کہو، وہ کہتے ہیں نہیں، میں علی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ میں نے خود حضور سے یہ حدیث سنی ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ علی مع الحق والحق مع علی، اور یہ حدیث میں نے سنی ہے۔ تو وہ کہتا نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ کہا کہ کیا تم کوئی گواہ جو ہے وہ لا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا بالکل، میں گواہ لا سکتا ہوں۔ تو وہ اس حدیث کے اوپر گواہ کے طور پر جناب ام سلمہ کو پیش کرتے ہیں، جو حرم رسول ہے، یعنی رسول کی ایک جلیل المرتبت جو ہے وہ خاتون ہیں، اور ام المومنین ام سلمہ اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ حضور نے خود فرمایا ہے کہ علی مع الحق۔ تو آپ دیکھیے کہ جس علی کے ساتھ حق ہے، وہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ ہمارا کچھ حق ہے اور ہمیں اس کو کس طریقے سے لینا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، اسی حکمت کے حوالے سے اپنے مہمان کی گفتگو دیکھتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال علی علیہ السلام لنا حق فإن اعطیناه وَإِلَّا رَكِبْنَا أَعْجَازَ الْإِبِلْ وَإِنْ طَالَ الصُّرَى۔ حضرت امیر کائنات علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمارے لیے، یعنی ہم اہل بیت علیہ السلام کے لیے ایک حق ہے، اگر ہمیں وہ حق دے دیا گیا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ہم تک کہ وہ حق نہیں پہنچا، ہمیں اس حق تک کے پہنچنے سے روک دیا گیا تو یقیناً ہم سختیوں کو برداشت کر لیں گے، ہم اس سخت راستے کو طے کر لیں گے یہاں تک کہ ہم اس حق تک کے پہنچ جائیں، بھلے ہی یہ راستہ طویل کیوں نہ ہو۔ یہ حدیث، یہ حکمت کہ جو نہج البلاغہ کی 21ویں حکمت ہے، اس کے اندر مختلف شارحین نے کہا ہے کہ یہ حدیث بہت ہی ظریف حدیث ہے، کیونکہ مولا امیر علیہ السلام اپنے حق کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اس حدیث سے ہم دو پیغام لے سکتے ہیں۔ پہلا پیغام یہ ہے کہ اگر انسان ایک حق تک کے پہنچنا چاہ رہا ہے، انسان اپنے حق تک کے پہنچنا چاہ رہا ہے اور اس راستے میں اس کو مشکلات درپیش ہیں، اگر اس راستے کو طے کرنے میں اس کے لیے سختیاں ہیں، صعوبتیں ہیں، تو انسان کو وہ سختیاں برداشت کر لینا چاہیے، بھلے ہی کتنی سختیاں کیوں نہ ہوں۔ اور دوسرا بڑا پیغام جو اس حدیث کے اندر ہے، وہ خود حضرت امیر کائنات علی علیہ السلام کے حق کی بنسبت ہے۔ مولا کائنات کا کون سا ایسا حق ہے کہ جس کو وہ واپس لینے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ یقیناً مولا کائنات کا وہ بہت ہی بڑا حق کہ جس تک کہ آپ نہ پہنچ سکے اور لوگوں نے آپ کو اس تک کے پہنچنے نہ دیا، وہ تھا خلافت، وہ حق امامت ظاہری تھی، وہ حق حکومت ظاہری تھی۔ تو مولا امیر کائنات، اسی لیے بہت سے مفسرین اور شارحین نے کہا ہے کہ یہ حدیث مولا نے اس وقت ارشاد فرمائی تھی کہ جب سقیفہ کا دوران تھا، یا پھر دوسرے تاریخ دانوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث اس وقت مولا نے ارشاد فرمائی تھی کہ جب شورا کا وقت تھا۔ اب بہرحال تاریخی گفتگو یہاں پر آپ کے سامنے پیش نہیں کرنی ہے، لیکن مولا کس حق کی بات کر رہے ہیں؟ مولا اس حق کی بات کر رہے ہیں جس کو لوگوں نے ان تک کے پہنچنے نہیں دیا۔ اب مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر ہمیں وہ حق نہیں ملا تو ہم کیا کریں گے؟ کیا ہم اپنا حق چھوڑ دیں گے؟ کیا ہم حق کی طرف نہیں جائیں گے؟ نہیں، مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر ہمیں حق نہیں ملا تو ہم سختیاں برداشت کریں گے، ہم مشکلات کو برداشت کریں گے یہاں تک کہ ہم اس حق تک کے پہنچ جائیں۔ مولا نے ایک تعبیر استعمال کی ہے، اعجاز الابل۔ اعجاز کا مطلب ہوتا ہے اگر کوئی انسان اونٹ پر سواری کر رہا ہے، تو اگر اونٹ پر سواری کرنے میں انسان اونٹ کے آگے والے حصے پر بیٹھے تو اس کے اندر بہت ہی آرام سے بیٹھ سکتا ہے، لیکن یہیں اگر اعجاز الابل پر انسان کو بٹھا دیا جائے، یعنی اونٹ کے پچھلے حصے پر اس کو بٹھا دیا جائے، تو یہاں پر وہی راستہ اس کے لیے بہت سخت ہو سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اونٹ کے اوپر سواری کرنا ایسے بھی سخت ہوتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ایسی جگہ پر انسان کو بٹھا دیا جائے کہ جہاں پر سختیوں کے لیے بٹھایا جاتا ہے، عام طور سے غلاموں کو، اسیروں کو اس جگہ پر بٹھایا جاتا تھا۔ تو مولا کہہ رہے ہیں اگر وہ سختیاں بھی میرے سامنے آ جائیں تو میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں یہاں تک کہ مجھے میرا حق مل جائے۔ وَإِن طَالَ السُّرَى، ایک اور اشارہ اس کے اندر ہے۔ سُرَى کہتے ہیں رات کو سفر کرنے کو۔ مولا کہہ رہے ہیں یہ رات کا سفر اگرچہ بہت طولانی ہو جائے میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے میرا حق مل جانا چاہیے۔ ایک بہت ہی ظریف اشارہ ہے کہ دیکھو جتنی بھی ظالم ہیں، جتنی بھی باطل حکومتیں ہیں، یہ شب کے مانند ہیں، میں ان شب کے مانند حکومتوں کے لیے برداشت کر لوں گا، صبر کر لوں گا یہاں تک کہ ایک صبح ایسی نمودار ہو، ایک ایسا سویرا آئے جہاں پہ حضرت امیر کائنات کے نائب برحق امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت آئے اور آپ اس حق تک کے پہنچیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ناظرین، آپ نے اس پروگرام کے جو تینوں حصے تھے، یعنی خطبے کے حوالے سے بھی گفتگو یہاں پر ملاحظہ فرمائی، اور اسی طریقے سے نامے کے حوالے سے بھی جو ملائک کائنات کے مکتوبات ہیں، اور اسی طریقے سے جو یہ حکمت تھی، آپ نے ان تینوں چیزوں کو دیکھا کہ واقعاً ایک بحر زخار ہے علم کا، کہ جو ٹھاٹے مار رہا ہے، جو تڑپ رہا ہے کہ مجھ سے کوئی علم لینے والا ہو. واقعاً علی علیہ السلام نے نہ صرف اپنے زمانے کے افراد کے لیے بلکہ بعد والوں کے لیے بھی یہ دعوت دی ہے کہ یہ ایک علم کا دریا بہ رہا ہے. خود مولائے کائنات نے کہا کہ میرا مقام وہ ہے کہ لا یرقا الیہ طیر، کوئی پرندہ جو ہے وہ اس کا، یعنی پرندے جو ہے وہ مجھ تک پرواز نہیں کر سکتا، یعنی کسی کا طائر فکر بھی جو ہے وہ مجھ تک پرواز نہیں کر سکتا. ہمارے سامنے نہج البلاغہ جیسا عظیم خزانہ موجود ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نہج البلاغہ کو دیکھیں. ہمارا پروگرام یہ صرف ایک اشارہ ہے، آپ کو متوجہ کرنا ہے کہ ہمارے پاس اتنا عظیم خزانہ ہے، ہم کیوں ادھر ادھر بھٹکتے ہیں علم کی تلاش میں. ہر طرح کا علم ہمارے پاس موجود ہے. آئیں نہج البلاغہ سے قصب فیض کریں، اس کے سامنے زانو ادب طے کریں، اور اگر آج علی ہمارے سامنے نہیں ہے تو حضرت علی علیہ السلام کے وہ فرامین ہمارے سامنے ہیں کہ جن کو ہم اپنی زندگی کے لیے نمونہ عمل بنائیں. آپ کے شکر گزار ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہے. آپ سے یہیں پر اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ، فی امان اللہ.
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے، اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے. غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں، اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں.
الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلته ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. Thank you.